یہ حکم رحمان ہے، یہ حکم قرآن، یہ حکم رہبر بھی ہے، جاگ ہے مسلمان۔ ایک خدا ہے، ایک نبی ہے، ایک ہی ہے قرآن۔ ایک خدا ہے، ایک
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، ابی القاسم محمد۔ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین، اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ کل یہ عرض کیا گیا تھا کہ وحدت کوئی سیاسی چال نہیں ہے، سیاسی حربہ نہیں ہے، پولیٹیکل اسٹریٹجی نہیں ہے، بلکہ دین اسلام کی بنیادی اصولوں میں شامل ہے۔ اور پھر رسول اللہ کی سیرت سے، ائمہ اطہار کی سیرت سے، اور خود قرآن مجید جو منبع ہے، سورس ہے ہمارے اسلام کو سمجھنے کا، خود قرآن مجید میں جو وحدت پر زور دیا گیا، اور پھر اس کو عملی کر کے رسول اللہ نے دکھلایا، اور پھر بات کیا ائمہ نے تا گیارہویں امام، اور پھر مسلح علماء نے، صالح علماء نے جو وحدت کے لیے کوششیں کی، جن میں آیت اللہ بروجردی رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر آیت اللہ بروجردی کے بعد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، جو سب سے بڑے منادی توحید اس زمانے کے گزرے۔ وحدت کوئی ایسا، یعنی کوئی ایسا نظریہ نہیں ہے وحدت جو، یعنی کسی خاص زمانے میں جس کی ضرورت رہی ہو، اور کسی خاص مکان میں اس کی ضرورت رہی ہو۔ مثلا جس زمانے سے اب ہم گزر رہے ہیں، جو فرقہ واریت کا زمانہ ہے، آپ دیکھیں مسلمانوں کا اتحاد تقریباً ناممکن نظر آتا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو مسلمان، یعنی یہ ایک خواب سی چیز نظر آتی ہے کہ مسلمان کبھی مل جائیں گے آپس میں، مسلمان کبھی ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہو جائیں گے، یہ ایک خواب جیسی چیز نظر آتی ہے۔ تو آیا اسی زمانے میں، جس زمانے میں مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہے، اسی زمانے میں وحدت کی ضرورت ہے؟ یا جس زمانے میں مسلمانوں کے درمیان اختلاف نہیں بھی ہے، تب بھی وحدت کی ضرورت ہے؟ یہ ایک اہم بات ہے کہ نہیں، کسی خاص زمانے میں، یعنی جب تفرقہ ہو تو وحدت کی ضرورت ہے، تفرقہ نہ ہو تو وحدت کی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہیں۔ تفرقہ ہو، تفرقہ نہ ہو، وحدت کی ضرورت ہے۔ یعنی زمانے سے مخصوص نہیں ہے وحدت کہ تفرقہ، ہاں البتہ جب تفرقہ ہو تو وحدت کی ضرورت شدید ہے، وحدت کی ضرورت شدت سے محسوس کی جائے گی جب تفرقہ موجود ہو، جب تفرقہ موجود نہ ہو تب بھی وحدت کی ضرورت ہے۔ وحدت کسی خاص زمان کہ بھائی تفرقہ ہو تو وحدت کی ضرورت ہے، تفرقہ نہ ہو تو وحدت کی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہیں۔ یا پھر وحدت کی ضرورت صرف اس مکان کے لیے ضروری ہے جہاں پر تفرقہ موجود ہو۔ مثلا بدقسمتی سے آج پاکستان میں فرقہ واریت ہے، ایک فرقے کے لوگ دوسرے فرقے کے لوگوں کا حتیٰ منہ تک دیکھنا نہیں چاہتے، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتے۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ نہیں، آج اگر ضرورت ہے وحدت کی تو وہ فقط پاکستان میں ہے، جہاں پر فرقہ واریت ہے، جہاں پر مذہبی تعصب اپنے اوج پر ہے۔ نہیں، وحدت کے لیے زمان اور مکان کی قید نہیں ہے کہ کسی خاص زمانے میں وحدت ہو اور کسی خاص زمانے میں وحدت کی ضرورت اٹھا لی جائے، کسی خاص مکان میں وحدت کی ضرورت ہو اور پھر کسی خاص مکان میں وحدت کی ضرورت اٹھا لی جائے، ایسا نہیں۔ وحدت زمان اور مکان کی محتاج نہیں ہے، وحدت کی ضرورت ہر زمانے میں ہے، ہر مکان میں، ہر جگہ وحدت کی ضرورت ہے، ہر زمانے میں وحدت کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اسلام کے بنیادی اصولوں میں شامل ہے، اسلام کے بنیادی اصولوں میں شامل ہے، جس سے غفلت برتی گئی ہے، جس کو بھلا دیا گیا ہے، اور جس کو ایسا تصور کر لیا گیا ہے کہ گویا وحدت یعنی ایک نہ ہونے والی چیز، یعنی جس کا واقع ہونا، جس کا مجسم ہو کر ہم کو نظر آنا، یعنی یہ محالات میں سے نظر آتا ہے، نہیں ہونے والی بات کر رہے ہیں آپ، آپ وحدت کی بات کر رہے ہیں، یعنی آپ ایسی بات کر رہے ہیں جو ہونے والی نہیں ہے، ہونے والی بات کیجئے، زمینی بات کیجئے، یہ ہوائی بات ہے، وحدت ہوائی بات ہے، خوابوں کی بات ہے، حقیقت حقیقی بات نہیں ہے، یہ ہمارے ذہنوں میں کیوں؟ اس لیے ہے کہ اس سے، اس موضوع سے غفلت برتی گئی ہے، اس موضوع کو اہمیت نہیں دی گئی، اور یہ ایسے ہی ہے، یہ غفلت ایسے ہی ہے جیسے ایک عالم دین سے پوچھیں کہ ایک عالم دین کو توحید سکھائی جائے، کہ اس کو بتلایا جائے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کو ایک مانو، توحید کو مانو، اور توحید کی دعوت ایک عالم دین کو جیسے دی جائے، ویسے ہی اسلامی معاشرے کو وحدت سے ایسے بیگانہ کر دیا گیا جیسے ایک عالم توحید سے بیگانہ ہو، یعنی عالم کا توحید سے بیگانہ ہونا تصور کیا جا سکتا، لیکن ہمارے معاشرے میں کیا جا سکتا، ہمارے اس معاشرے میں تصور کیا جا سکتا کہ وہ اہل منبر توحید سے بیگانہ ہیں، توحید کیا ہے اس کو معلوم ہی نہیں ہے، توحید کا سبق پڑھا ہی نہیں، منبر پہ آ گیا، تصور ہے ہمارے معاشرے، البتہ محالات میں سے ہونا چاہیے یہ کہ بھائی عالم دین بھی ہو اور توحید سے بیگانہ بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، ویسے مسلمان بھی ہو اور وحدت سے بیگانہ ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہو گیا ہے، مسلمان ہے لیکن وحدت سے بیگانہ ہے، اجنبی، وحدت اس کے لیے ایک اجنبی چیز ہے اور ایک نہ ہونے والی چیز ہے اس کے نزدیک۔ یہاں پر آ کے وحدت کی قسمیں بیان کرتے ہیں کہ وحدت جو ہے جہان تکوین اور جہان تشریح دونوں میں وحدت موجود ہے۔ تکوین کس کو کہتے ہیں؟ تکوین کون سے ہے؟ کاف واؤ نون، کاف واؤ نون کون، سورہ یاسین میں جو ہم لوگ پڑھتے ہیں کن فیکون، جو کہتے ہیں کہ اللہ اگر کسی چیز کے بارے میں ارادہ کر لے کہ ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے، کسی بھی چیز کا ہونا یہ کون ہے؟ اسی سے کائنات بنی ہے، کائنات یعنی ہر وہ چیز جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ یہ ہے، یہ مائک ہے، یہ پوڈیم ہے، میں ہوں، آپ ہیں، یہ جتنی ہیں لگیں گی، یہ سب چیز جہان ہستی ہے، جہان کون سے اس کا تعلق ہے، جو چیز بھی ہے اس کا تعلق جہان ہستی سے ہے، اس میں بھی وحدت ہے۔ اس میں وحدت کیسی ہے؟ آپ دیکھیے جہان ہستی دو چیزوں پر مشتمل ہے، یا تو مادیات ہے یا مجردات ہے۔ مادیات کیا چیزیں؟ مادیات میٹر، ہر وہ چیز جو جگہ گھیرتی ہو، میٹر جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، میٹیریلسٹک چیزیں جو نظر آ رہی ہیں اور جو نظر نہیں بھی آ رہی ہیں لیکن میٹیریل ہے۔ گیس موجود ہے لیکن نظر نہیں آ رہی ہے، آکسیجن موجود ہے فضا میں لیکن نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن موجود ہے، لیکن ہے کیا؟ مادہ ہے، مادے سے اس کا تعلق ہے۔ مادے کے بالمقابل جو چیز ہے وہ مجردات ہے، مادیات کے مقابلے میں مجردات ہے۔ مجردات یعنی جس کا جسم تصور نہیں کیا جا سکتا، یعنی جس کا جسم ہو، مادے کی ضد مجرد ہے، تجرد ہے، مادے کی ضد تجرد۔ مثلا عقل ہے، عقل ایک مادی چیز کا نام نہیں ہے، عقل مجرد شے کا نام ہے۔ مجرد یعنی وہ چیز جو ہے لیکن ماورائے مادہ ہے، مادے سے اوپر کی چیز ہے وہ، نہ اس کا جسم تصور کیا جا سکتا، نہ اس کی حیات تصور کی جا سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مادہ نہیں ہے۔ جسم مادے کا ہوتا، وزن مادہ رکھتا، مادہ وزن، مادہ گیس کا وزن ہوتا ہے نا، مادہ ہے اس لیے۔ لیکن تجرد کا نہ روح کا وزن، بتائیے روح کا کوئی وزن ہے؟ کہ روح 10 گرام کی ہے یا 20 گرام کی ہے یا 1 کلو کی ہے یا 2 کلو کی ہے. روح ایک مجرد شے کا نام ہے, اس کا نہ وزن ہم بتلا سکتے نہ اس کا شیپ ہم بتلا سکتے, بلکہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کیسی ہے, کیونکہ جتنی مجرد اشیاء ہے مجردات ہے ان کا تصور بھی ہم ذہن میں نہیں لا سکتے کہ وہ. ہاں انسان اپنے ذہن میں ایک نقشہ کھینچ لیتا ہے ان چیزوں کا, لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ وہی ہو. انسان اپنے ذہن میں مجردات کا ایک نقشہ بنا لیتا, جیسا ایک عقل کا نقشہ. بہت سے لوگ دماغ کو عقل سمجھتے ہیں, یہ جو بھیجا ہمارے کھوپڑی کے اندر موجود ہے اسی کو عقل سمجھتے ہیں, جبکہ وہ عقل کا نام نہیں ہے, وہ اس کا نام عقل نہیں ہے. وہ بھیجا تو پھر جانوروں میں بھی موجود ہے, بکرے کا بھی بھیجا موجود ہے. کیا وہ بکرا عقل رکھتا ہے؟ بکرا نہیں رکھتا عقل. بھیجے کا ہونا عقل کے ہونے کی, یعنی یہ دو الگ الگ چیزیں, بھیجا رکھنا دماغ مغز اور عقل, یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. عقل مجرد شے کا نام ہے, مانوی شے کا نام ہے, جو دکھائی نہیں دے سکتی, جس کو تولا ناپا نہیں جا سکتا, جس کا طول و عرض ہائٹ ویڈت ویٹ نہیں ہوتا. یہ جہان ہستی یہ دو چیزوں سے ہی بنی ہوئی ہیں مل کر. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے, یہ یا تو وہ مادہ ہے یا مجردات ہے, تجرد ہے. اور مادے کی اکثر مادہ اجسام کی شکل میں ہمارے سامنے ظاہر ہوتا. یہ کرسی کی ایک خاص شکل ہے, جسم ہے اس کا, یہ مائک کی ایک خاص شکل ہے, ہم انسانوں کی ایک خاص شکل ہے. ان تمام مادیات پر جو پوری کائنات میں ہیں, اور ان تمام مجردات پر جو پوری کائنات میں ہیں. مجردات کی بھی ایک بڑی فہرست ہے, عقل ایک مجرد شے ہے, روح ایک مجرد شے ہے, جہنم اور جنت ایک مجرد شے ہے, جہاں پر یہ روحیں جائیں گی وہاں پر. ان تمام کا تعلق اب ان میں کثرت پائی جا رہی, یعنی آپ دیکھیں کتنی چیزیں جسم ہیں, یہیں پر خود اس ہمارے حال میں کتنی چیزیں جسم رکھتی ہیں. یہ پوری مادہ ہیں, یہ پورے, یہ پوڈیم, یہ مائک, یہ کرسی, یہ میز, خود ہم مادہ ہیں. البتہ انسان مادہ اور مجرد دونوں سے مل کر بنا. انسان کا بدن مادہ ہے, اس کی روح مجردات سے. ان تمام پر یہ جو کہا جاتا ہے کہ عالم کا جو مزاج ہے, پورے عالم کا مزاج مزاج وحدت ہے, یہ ایک دوسرے سے انٹر لنکڈ ہے, آپس میں جڑے ہوئے ہیں. یعنی کثرت جس کو ہم یعنی اپنی زبان میں یہاں پہ کہتے ہیں یونیٹی ان ڈائیورسٹی, کثرت کے باوجود وحدت. انسانی جسم کو ہی لے لیں آپ, انسانی جسم کے پورے اعضاء کو الگ الگ تصور کریں, دل کو, جگر کو, ہاتھوں کو, پیروں کو, مغز کو, آنکھوں کو, کانوں کو, زبان کو, یہ پوری چیزیں جب تک ملیں گی نہیں آپس میں اور آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ نہ دیں گی, تب تک انسانی بدن وجود میں نہیں آ سکتا. تو انسانی بدن بھی وحدت کی ایک شکل ہے, جو خداوند عالم کی طرف سے تکوین میں رکھ دیا گیا ہے. اگر انسان کا دل رکھا ہوا ہو تو یہ نہیں کہتے کہ یہ انسان ہے, یہ انسان کا دل ہے, یہ انسان کا دماغ ہے, یہ انسان کا ہاتھ ہے, یہ انسان کا پیر ہے. ان تمام اعضاء کو جب جوڑ دیا جائے اور یہ تمام اعضاء ایک دوسرے کے ساتھ فنکشننگ کو قبول کریں, تب یہ بدن ہے, تب یہ انسان ہے.
نعرہ سلام اللہ محمد علی محمد.
تو تکوین میں پوری دنیا میں, پورے عالم کے مزاج میں وحدت ہے. یعنی یہ پوری ڈائیورسٹی ہونے کے باوجود بھی ایک وحدت کی چادر اس پہ اڑی ہوئی ہے, وحدت کی چادر سایہ فگن ہے. سب الگ ہونے کے, جیسا جسم ہے ہمارا, سب الگ ہونے کے باوجود بھی ایک ہے. میں جا رہا ہوں تو میرا دل الگ سے کہیں نہیں جا رہا, میرا دماغ الگ سے کہیں نہیں چل رہا, بلکہ یہ پورے یکجا ترکیب مرکب بنے ہوئے ہیں, ترکیب یافتہ ہیں, پورے مرکب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے انٹر لنکڈ ہیں. اگر دل کہہ دے کہ نہیں میں پمپنگ کرنا چھوڑ دوں, خون کے دورانیے کو جسم میں پہنچانا چھوڑ دوں, تو انسان جی پائے گا؟ یا کوئی ایک بھی عضو بدن باڈی پارٹ اگر کام کرنا چھوڑ دے, بدن حرکت کر پائے گا, انسان کی جان خطرے میں پڑ جائے گی. تو لہٰذا بدن کی سلامتی اس کی وحدت میں باقی ہے. گرچہ مادے کی مثال ہے لیکن اسی طرح پوری کائنات میں وحدت کا سایہ ہے. کثرت کے باوجود, الگ الگ ہونے کے باوجود بھی ایک وحدت کی چادر اس پر اڑی ہوئی ہے. یہ وحدت تکوینی ہے. وحدت تشریحی کیا ہے؟ وحدت تشریحی یہ ہے کہ انسان, انسانی معاشرہ موجود ہے, ہیومن سوسائٹی. یہ انسانی معاشرہ, یہ ہیومن سوسائٹی بغیر قانون کے رہ نہیں سکتی. اس کو ایک قانون چاہیے, ایک دستور چاہیے. وہ بغیر دستور کے حرکت نہیں کر سکتی, اس کو ایک قانون چاہیے. وہ قانون جو انسانی معاشرے کو, اور خاص طور پر اگر مسلمان معاشرہ ہے, مسلمین کا معاشرہ ہے, مسلمانوں کا معاشرہ ہے, تو ایک قانون کا حکم فرما ہونا, وہ قانون کا ان کے اوپر احاطہ کرنا, اس قانون کا ضروری ہے. اور وہ انسانی معاشرہ بھی کثرت کے باوجود وحدت کا متقاضی ہے, الگ الگ ہونے کے باوجود بھی وحدت کا متقاضی ہے. اب دیکھیں قرآن مجید میں جتنی امتوں کے زوال کا ذکر موجود ہے کہ قوم عاد و ثمود کو اللہ نے زوال دے دیا, یعنی وہ قوم تباہ ہو گئی, برباد ہو گئی, ان قوموں کو اجاڑ دیا گیا. یہ قومیں اجڑی کیوں؟ یہ امتیں زوال کا شکار کیوں ہوئی؟ یہ امتیں زوال کا شکار اس لیے ہوئی کہ جس تسبیح وحدت میں ان کو جوڑ کر رکھا گیا تھا وہ حلقہ ٹوٹ گیا. ٹوٹنے کے نتیجے میں وہ امتیں بکھر گئیں, بکھرنے کے نتیجے میں زوال پذیر ہو گئی, زوال آ گیا ان کے اوپر. اب اس کا سبب, وہ حلقہ ٹوٹا کیسے؟ یا تو انہوں نے نبیوں کی نافرمانی کر دی, یا اس زمانے کے دینی رہبروں کی نافرمانی کر دی, یا ائمہ کی نافرمانی کر دی, یا پھر معصیت خدا میں ملوث ہو گئے, اللہ کی نافرمانی شروع کر دی, جس کی وجہ سے وہ جو تسبیح تھی, وہ امت کی جو تسبیح جس کے اوپر ایک قانون حکم فرما تھا, وہ قانون کو انہوں نے توڑ دیا, جس کے نتیجے میں یہ بکھر گئے. بکھرنے کے نتیجے میں زوال کا شکار ہو گئے, ختم ہو گئے, نابود ہو گئے, برباد ہو گئے. اور یہ قانون صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, تمام عالم بشریت کے لیے, تمام انسانیت کے لیے یہ قانون ہے, وحدت کا قانون. تو تکوین میں بھی وحدت ہے, وحدت, وحدت تکوینی, اور وحدت, وحدت تشریح. تشریح یعنی جال کرنا, کسی چیز کو بنانا. مثلا ہندوستان آزاد ہوا تو ہندوستانیوں نے مل بیٹھ کر ایک دستور بنا دیا, کانسٹیٹیوشن لکھ دیا, بیٹھ کے ایک کمیٹی نے کانسٹیٹیوشن لکھ دیا کہ بھائی ہندوستان میں رہنے والوں کے لیے یہ 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 چیزیں ضروری ہے, ان کو مثلا یہ ان کے حقوق ہیں, یہ ان کی ذمہ داریاں ہیں, یہ ان کے رائٹس ہیں, یہ ان کے ڈیوٹیز ہیں. اسی طرح انسان کو بنانے کے بعد, کوئی بھی انسانی معاشرہ بغیر قانون کے رہ نہیں سکتا, یہ بات مسلم ہے. معمولی ٹریفک کے قانون سے لے کر آپ اوپر چلے جائیے, بغیر قانون کے رہ نہیں سکتا. تو ایک قانون کا حکم فرما ہونا, کثرت کے باوجود ایک وحدت کی چادر ان کے اوپر ہونا ضروری ہے. تکوین میں بھی یہ چیز موجود ہے, تشریح میں بھی یہ چیز موجود ہے. اور یہی جو وحدت ہے, یہ اسلام کا بھلایا ہوا ایک اصلی چیز ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ چھلکوں پہ زیادہ انحصار کرتے. مثلا کسی کو بادام دے دیا جائے تو وہ بادام توڑ کر مغز کو پھینک دے, چھلکا کھا لے. ہم مسلمانوں کے ساتھ یہی ہوا ہے, جب بھی ہم کو بادام دیا گیا ہم نے بادام کو پھوڑ کے چھلکا اپنے پاس رکھ لیا, مغز پھینک دیا. چھلکوں کی عادت ہو گئی ہم کو, یعنی اوپری چیزوں کی عادت ہو گئی. جس کے نتیجے میں یہ جو اصل وحدت, جو ایک اصلی قانون ہے اسلام کا, اس کو بھلا دیا گیا, فراموش کر دیا گیا. اور جو سب سے اہم چیز جس نے وحدت کو نقصان پہنچایا, وہ فرقہ سازی ہے, فرقے بنانا, فرقوں میں بٹ گئے مسلمان. رسول اللہ جب تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کیا مسلمان بٹے ہوئے تھے فرقوں میں اس زمانے میں؟ فرقہ سازی نے وحدت کو پارا کر دیا, جو کہ اسلام کا ایک اہم ترین رکن ہے. وحدت ایک اہم ترین عنصر ہے, اس کو فرقہ سازی, یہ فرقہ وہ فرقہ وہ فرقہ, یہ فرقوں نے وحدت کو ختم کر دیا. اور آج تمام فرقے موجود ہیں, ان کے اندر دینی تعلیمات موجود ہیں, پورے فرقے نماز پڑھ رہے ہیں, پورے فرقے روزہ رکھ رہے ہیں, اور پتہ نہیں اور کتنی عبادتیں اور مراسم بجا لا رہے ہیں, لیکن ایک چیز جو ان میں نہیں ہے وہ وحدت نہیں. سب چیزیں موجود ہیں لیکن وحدت نہیں, سب عبادتیں موجود ہیں لیکن وحدت نہیں. اور جو لوگ, کوئی بھی عاقل انسان جو تھوڑی بھی عقل رکھتا ہو وہ کبھی بھی وحدت کا مخالف نہیں ہو سکتا. جو تھوڑا سا عقل اور شعور رکھتا ہو وحدت کا, کیونکہ عقل کا تقاضا ہے, شعور کا تقاضا ہے وحدت. اگر انسان مسلمان نہ بھی ہو, عاقل تو ہے, عاقل ہے تو وہ وحدت چاہے گا حتماً. عقل و شعور ہمیشہ وحدت کی طرف دعوت دیتی. آپ دیکھیں اللہ کے اسماء, اسماء الہیہ کتنے الگ الگ ہیں, علیم, قدیر, حی, قیوم. یہ اسماء الہیہ الگ الگ ہونے کے باوجود بھی ایک ہی ذات کے اسماء ہیں. وحدت کی چادر ان اسماء پر اڑی ہوئی ہے, اللہ کی توحید کی چادر ان اسماء پر اڑی ہوئی ہے. اسماء الہیہ الگ الگ ہونے کے باوجود ایک ہی ذات کے نام ہیں. جن کے پاس, جو وحدت کے مخالف ہیں, ان کے پاس کوئی منطقی اور کوئی معقول عقلی دلیل نہیں ہے وحدت کے خلاف, سوائے جذبات اور احساسات کے. یعنی وحدت جو بول, یہ کہتے ہیں وحدت نہیں ہو سکتی, وحدت ناممکن کام ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا, ہونے والی بات کرو, یہ صرف جذباتی باتیں ہیں. اسی کی طرف امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے متوجہ کیا کہ آپ نے وحدت کو زندہ کر دیا معاشرے میں. امام خمینی کی اہمیت اسی حوالے سے بھی ہے, کیونکہ پرانے علماء, پرانے مصلحین قوم وحدت کو معاشرے میں لانے کی کوشش کی ہے, لیکن بعنوان اصل اختیار نہیں کیے, وہ لوگ اصل کے عنوان سے اختیار نہیں کیے. لیکن امام خمینی نے اسلام کی اصل کے عنوان سے وحدت کو متعارف کروایا, نہ صرف متعارف کروایا بلکہ کوششیں بھی کی جب تک وہ بحیات رہے, مسلمانوں کو ایک جگہ جمع کرنے, مسلمانوں کو اکٹھا کرنے, متحد کرنے. یہ نہیں کہ سب کام ہوتے رہے, ہاں ساتھ میں وحدت کا بھی کام ہوتا رہے, سائیڈ میں ایک کونے میں ایک وحدت کا, نہیں کونے میں نہیں, بالکل متن میں, بالکل بیچ میں وحدت کا کام ہو. جس طرح سے نماز قائم کرنا ہمارا فریضہ ہے, ویسی مسلمانوں میں وحدت قائم کرنا ہمارا فریضہ ہے. دوریاں نہ ہوں, فاصلے نہ ہوں. وحدت سے دوری کا ایک اور جو سبب بنا وہ ہے سیرت رسول خدا سے دوری یا نا آشنائی. اگر ہم سیرت, کل بھی عرض کیا تھا رسول اللہ کی سیرت کی طرف تھوڑا اشارہ کیا تھا کہ رسول اللہ نے کس طرح سے اوس و خزرج, دو الگ الگ قبیلے جو کئی سال سے آپس میں لڑ رہے تھے, جھگڑ رہے تھے, اور معمولی باتوں پہ لڑتے تھے. پہلا کام جو ہجرت کے بعد, مدینہ پہنچنے کے بعد, مکے سے ہجرت کر کے جب آپ مدینہ پہنچے, پہلا کام جو رسول اللہ نے کیا اوس و خزرج میں صلح کروائی. وہ جو الگ الگ تھے ان کو ایک کیا, وہ جو بت پرستی میں تھے ان کو لا کر توحید کی ایک تسبیح میں پھرو دیا رسول اللہ نے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ رسول اللہ کا یہ کام آج کے مسلمانوں کے لیے قابل تقلید اور قابل عمل ہے. آپ تصور کیجئے کہ اس زمانے میں, زمانے جاہلیت میں, ما قبل اسلام, اسلام سے پہلے کا جو زمانہ ہے, اس زمانے میں تعصب عرب میں کتنا تھا اور جہالت کس عروج پر تھی. اس کے باوجود رسول اللہ ان کو وحدت کی ایک لڑی میں پرونے میں کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے. جب رسول اللہ ہوئے تو آج کا مسلمان بھی ہو سکتا ہے, جبکہ ویسے تعصبات اور ویسی جہالت آج موجود نہیں ہے. ویسے تعصبات عرب کے, جاہلی تعصب, تعصبات اور جاہلی جہالت اس زمانے کی, کہ چھوٹے چھوٹے باتوں پر 40-40 سال جنگیں ہو رہی ہیں, وہ تعصب آج نہیں ہے. گرچہ تعصب کی شکل تھوڑی سی بدل گئی ہے لیکن کسی حد تک متمدن ہو گیا انسان ویسا تھا. یعنی لوگ جو نا امیدی کی باتیں کرتے ہیں کہ نہیں یہ کام ہونے والا نہیں ہے, یہ کام ہم لوگ نہیں کر سکتے, رسول اللہ کی سیرت ہم کو یہ امید دلا رہی نہیں یہ کام ہو سکتا, رسول اللہ کے زمانے میں ہوا ہے, ویسے جاہلی عرب ماحول میں رسول اللہ نے ان جاہل عربوں کو جو مختلف قبیلوں میں مختلف نسلوں میں مختلف رسموں میں گرفتار تھے ان کو لا کر رسول اللہ نے ایک توحید کی چادر کے نیچے سب کو جمع کر دیا. تو آج بھی یہ کام ممکن ہے. نا امیدی غلط بات ہے, نا امید ہو جانا نہیں نہیں یہ کام نہیں ہو سکتا, یہ کام ناممکن ہے, محالات میں سے ہے, محالات میں سے نہیں ہے. رسول اللہ ویسے ابتر ماحول کو بدل سکتے ہیں اپنی سیرت کے ذریعے سے. تو آج بھی اسی رسول کی سیرت کو اپنا کر ہم آپس میں مسلمان متحد ہو سکتے ہیں. آج دوری کا سبب یہ ہے کہ سیرت سے واقف نہیں ہیں, اور سیرت کے نام پہ جو چیزیں چل رہی ہیں وہ معلوم ہیں. ابھی دیکھ کے آ رہا ہوں گھر کے پاس, رسول اللہ کی سیرت کے نام پر جو کام ہم کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ کچھ ریکارڈنگ لگا دی, کچھ کھانا کھلا دیا, یہ اور سمجھتے ہیں کہ حق ادا ہو گیا. لیکن جو اصلی کام کرنے کا ہے کہ کل ایک اچھا کام ہوا ہے آپ لوگوں کی اطلاع کے لیے کہ ہمارے گھر سے تھوڑے فاصلے پر ایک محلہ ہے مرتضیٰ نگر, وہاں پر دونوں شیعہ سنی نوجوانوں نے اور بزرگوں نے بھی مل کر ایک جشن عید میلاد النبی کا اہتمام کیا. اخبار میں آج اس کی خبر بھی چھپی صدائے حسینی میں. بہت بڑا کام تھا یہ واقعہ, اور بہت ہی مستضعف لوگ ہیں واقعہ, بہت یعنی بہت زیادہ پیسے والے لوگ نہیں ہیں, اس کے باوجود بھی سب لوگ آپس میں سنی شیعہ کنٹریبیوٹ کر کے, سنی علماء بھی آئے شیعہ علماء بھی آئے, اور بہت اچھی تقریریں ہوئیں. بلکہ ہم سب کو اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو یہاں پر ہم وحدت کا جلسہ منعقد کر رہے ہیں یہ جلسے مختلف محلوں میں ہوں, برادران اہل سنت کے درمیان ہوں, ان کے بھی علماء آئیں ہمارے بھی علماء آئیں, دونوں اپنے اظہار خیال کریں, تب یہ جو کوشش ہم یہاں پر کر رہے ہیں وہ ثمرآور ہو سکتی ہے. کہ اس پر سوچنے کی ضرورت ہے, اس پہ کام آگے بڑھانے کی ضرورت ہے کہ اپنے اپنے محلوں میں یہ جو 7 دن کا جو وقفہ ہے 12 ربیع الاول سے لے کے 17 ربیع الاول تک, ہم آہنگی کریں اپنے اپنے محلوں میں برادران اہل سنت سے کہ مل کے میلاد النبی منا دیں, اس کا رنگ کچھ اور ہوگا پھر جیسا کل وہاں پر ہوا, اور بہت اچھا دکھا, اور واقعا جیسی تقریریں ہونی چاہیے تھی ویسی تقریریں ہوئیں دونوں طرف سے, اور بہت دونوں مجمع بیٹھا ہوا ہے, شیعہ بھی بیٹھے ہوئے سنی بھی بیٹھے ہوئے, شیعہ بھی کھا رہے ہیں سنی بھی کھا رہے ہیں. ہاں ایسا منعقد کر کے کھانا بھی بامقصد اور بافیض نظر آ رہا ہے, وہی اللہ خالی ریکارڈنگ لگا کے کھا لینا صرف ثواب حاصل ہو رہا اور پیٹ بھر جا رہا انسان کا, ایسا بامقصد ہو یعنی کچھ ہو اور پھر کھایا جائے تو پھر اس میں مزہ بھی ہے. دوسری بات جو ہے, رسول اللہ نے قبائلی دشمنیوں کو ختم کیا. قبائلی دشمنیوں کا اندازہ خاص طور پہ ہندوستان میں رہنے والوں کو نہیں ہے کہ کس طرح قبائل ایک دوسرے سے تعصب اور دشمنی رکھتے, اور ایک بار قبیلوں میں دشمنی آ جائے تو پھر وہ کئی کئی سالوں تک کیسے باقی رہتی, کیونکہ ہندوستان میں قبائلی نظام مسلمانوں میں نہیں رہا لیکن اس طرف سرحد کے اس پار پاکستان میں آج بھی قبائلی نظام ہے. یہ جتنے پٹھان لوگ ہیں جتنے پٹھان علاقے ہیں آج بھی وہاں پہ قبائلی نظام غالب ہے, جس کی وجہ سے حکومت کا کوئی وہاں پر سلطہ یعنی کوئی وہاں پر حکومت کا ڈومینیشن ہے ہی نہیں, کوئی پولیس اسٹیشن نہیں ہے, کوئی وہاں پہ لائٹ کا بل ادا نہیں کرتا, کوئی چیز نہیں ہے وہاں پہ. کیا چیز وہاں پہ ہے؟ وہاں پہ جرگا ہے, جرگا یعنی قبائلی نظام ہے, قبیلوں کے بزرگ وہاں پہ جمع ہوتے ہیں, وہ جمع ہو کر جو فیصلہ سنا دیں وہ فیصلہ آخر ہے, حکومت کو بھی وہ فیصلہ ماننا ہے. یہ قبیلہ نظام ہے وہاں پر, عراق میں بھی عربوں میں بھی ہے, آج بھی ہے, پہلے بھی تھا, اب تھوڑا کم ہو گیا لیکن ہے موجود. ہم لوگوں کو اس کا تصور کرنا تھوڑا مشکل ہے کیونکہ قریب سے ہم نے دیکھا نہیں ہے قبیلوں کو, قبائل کو ہم نے دیکھا نہیں ہے. تو یہ قبائل کے درمیان جو دشمنیاں موجود تھے رسول اللہ کے زمانے میں, رسول اللہ نے ان دشمنیوں کو محبت میں اور الفت میں بدل دیا کہ دشمنیاں ختم کر کے محبت میں بدل کے ایک دوسرے کو, ایک قبیلے والے کو دوسرے قبیلے والے کا بھائی بنا دی, عقد اخوت پڑھا کر. تو وہ رسول اللہ کی سیرت اگر آج اپنائی جائے ان علاقوں میں, خاص طور پر جہاں پر قبیلے ہی نظام ہے, وہاں سے یہ تعصب, قبیلے ہی تعصب کو ختم کیا جائے. آج جو تفرقہ, ولا تفرقو جو کہہ رہا ہے قرآن مجید کہ فرقہ فرقہ مت ہو جاؤ, یہ فرقہ فرقہ جو ہو رہے ہیں مسلمان, اس کی وجہ کیا ہے؟ تفرقے کا محور کیا ہے؟ ایکسس کیا ہے؟ کس ایکسس پہ تفرقہ گھوم رہا ہے؟ پہلی چیز جو مسلمانوں میں موجود ہے وہ وطنیت. مسلمان یہ کہتا ہے میں پہلے انڈین ہوں پھر مسلمان ہوں, میں پہلے پاکستانی ہوں پھر مسلمان ہوں, میں پہلے ایرانی ہوں پھر مسلمان ہوں. یہ وطنیت کا جو کانسیپٹ ہے اس کو اتنا بڑا چڑھا کر پیش کیا گیا کہ مسلمانوں کے درمیان خود یہ چیز کو اتنا بڑھایا گیا کہ مسلمان خود یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں, میں پہلے وطنی ہوں, فلاں وطن سے میرا تعلق ہے, پھر میں مسلمان. یہاں سے تفرقہ شروع. تفرقے کی ایک بنیاد وطنی ہے, وطنیت, اپنے آپ کو کسی خاص وطن سے مخصوص. اور دیکھیں, اور یہ کیا کس نے؟ استعمار نے. پہلے کیا تھا؟ ایک بڑی مملکت اسلامیہ تھی. آپ عثمانی خلافت کو اگر لے لیں, ایک بڑی مملکت تھی, اس میں سے کاٹ کاٹ کے چھوٹے 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 اسلامی ملک بنائے. اب وہ ایک چھوٹے ٹکڑے میں پیدا ہو کے کہہ رہا ہے کہ میں اس وطن کا ہوں, مجھے اس وطن سے محبت ہے. پہلے وہ ٹکڑا کہاں تھا؟ پہلے وہ ٹکڑا ایک بڑے ملک, بڑی مملکت کا حصہ تھا. آج وہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہو گیا. پاکستانی کو لے لیجئے, آج پاکستان پہلے ہندوستان کا حصہ تھا. بنگلہ دیش کو لے لیجئے, بنگلہ دیش پاکستان کا حصہ تھا, بنگلہ دیش پاکستان کا حصہ تھا. لیکن اب وہ بنگلہ دیش چونکہ پاکستان سے جدا ہو گیا تو ہم بنگلہ دیشی ہیں, پاکستان چونکہ ہندوستان سے جدا ہو گیا تو ہم اب پاکستانی ہیں. اس طرح سے کئی ممالک کو, چھوٹے چھوٹے ممالک میں کاٹ, بڑے ملک کو کاٹ کے, یہ استعمار کی سازش ہے. بڑے بڑے یہ خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے میں بھی برطانیہ سب سے آگے آگے رہا, تاکہ ایک بڑی مملکت اسلامیہ کا تصور نہ رہے بلکہ چھوٹے چھوٹے ملک رہیں, اور ان چھوٹے چھوٹے ملکوں میں وطنیت کا تصور پیدا ہو جائے. ایک ملک دوسرے ملک سے, چاہے وہ دوسرا ملک مسلمانی کیوں نہ ہو, لڑتے رہیں آپس میں. کس بنیاد پر؟ زمین کی بنیاد پر, کہ ہماری زمین یہ, تمہاری زمین وہ, ہم اس ملک سے تعلق رکھتے ہیں, تم اس ملک سے تعلق رکھتے ہو. تو تم جس ملک سے تم تعلق رکھتے ہو, جس ملک سے ہم تعلق رکھتے ہیں, دونوں میں آپس میں دشمنیاں. تو وطنیت محور بنائیں. دوسری چیز قومیت. قومیت یعنی میں افغان, تم ایر. ممکن ہے قومیت ایک ہی ملک میں کئی قومیتیں پائی جاتی ہوں, جیسے ہندوستان اور پاکستان ہے. پاکستان میں ایک ہی وقت میں کئی قومیتیں ہیں, پٹھان قوم, بلوچ قوم, اور پتہ نہیں سرائکی قوم, سندھی قوم, پھر انڈیا سے جو گئے وہ مہاجر. یہ قومیتوں میں بانٹ دینا لوگوں کو, نسلوں میں بانٹ دینا, نسل نژاد میں بانٹ دینا, فلاں ان کا تعلق فلاں نسل سے ہے, یہ آریائی نسل کے ہیں, یہ آریائی نسل کے ہیں, یہ فلاں نسل کے ہیں. نسلوں میں, نژادوں میں بانٹ کے قومی تعصب لوگوں میں پیدا کر دیں. اور پھر وہ قومی, آج بھی دیکھیں آپ علمی مراکز میں بھی اگر آپ چلے جائیں, حتیٰ حوض علمیہ قم میں بھی آپ چلے جائیں, تو وہاں پر تقسیم بندی قومیت کی بنیاد پر ہے یا زبان کی بنیاد پر ہے؟ قومیت پٹھانوں کی انجمن الگ, وہ پنجابیوں میں نہیں آتے. پنجابیوں کی انجمن الگ, وہ سندھیوں میں نہیں آتے. سندھیوں کی انجمن الگ, وہ بلوچوں میں نہیں آتے. بلوچوں کی انجمن الگ, وہ بلدیوں میں نہیں آتے. قومی تعصب, قومیت میں بانٹ دیں. یہ تفرقے کے محور, قوم مختلف قوموں میں بڑھ جائیں, ایک دوسرے سے قریب نہ آنے پائیں یہ لوگ, جو وحدت کے لیے زہر ہے. تیسری چیز فرقہ واریت. اب دیکھیں فرقہ واریت کا حال کیا ہے. فرقہ واریت, پہلے ہم لوگ یہ حدیث سنا کرتے تھے کہ میری امت 72 پتہ نہیں 73 کتنے فرقوں میں بٹ جائے گی, 72 یا 73 یاد نہیں ہے مجھے، 72 فرقوں میں بٹ جائے گی بالفرض، ایک فرقہ جنت میں جائے گا، بقیہ سب فرقے دوزخ میں جائیں گے. آج 72 ہی فرقے ہیں یا ہر شخص ایک فرقہ ہے؟ ہر شخص کا ایک، دو آدمیوں کے اعتقادات، خواہشات، تمایلات، میلانات ایک نہیں ہیں، ہر شخص ایک فرقہ بنا ہوا ہے. دو مسلمان، دو لوگوں کے تمایلات ایک جیسے، رجحانات ایک جیسے نہیں ہیں. تو 72 فرقے ہوئے یا 72,000 یا 72 لاکھ یا 72 کروڑ فرقے ہو گئے، پھر اس حدیث کا معنی کیا کریں گے؟ میری امت کے 72 فرقے ہو جائیں گے. ہر آدمی ایک فرقہ بنا ہوا ہے، اور کہتے بھی ہیں یہ میرا عقیدہ ہے. آپ کا کچھ بھی ہوں گا، قرآن کا کچھ بھی عقیدہ ہوگا، یہ میرا عقیدہ ہے. تو فرقہ واریت اس حد تک کہ ہر شخص ایک فرقہ بنا ہوا ہے. اور پھر چوتھی چیز جو ہوئی ان تمام چیزوں سے فائدہ اٹھا کر، مثلاً کس سے؟ وطنیت سے فائدہ اٹھا کر، قومیت سے فائدہ اٹھا کر، اور پتہ نہیں فرقہ واریت سے فائدہ اٹھا کر، ایک چوتھی چیز جو استعمار نے یا اسلام کے دشمنوں نے کی، وہ کی کہ دین کا چہرہ بگاڑ دیا. دین کا چہرہ بگاڑ کے، دین کا چہرہ شفاف پیش نہیں کیا. اب آپ دیکھیں، مسلمان کہتے ہی مغربی دنیا میں جو چیز ابھر کے آتی ہے، ایک نقاب پوش کالے کپڑوں میں ایک جھنڈا لیا ہوا، کالا جھنڈا جس پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے، اور اس کے ہاتھ میں خنجر ہے، اور اللہ اکبر زبان پہ ہے، اور خنجر چلانے پہ بس آمادہ ہے. یہ بگڑا ہوا، یعنی مسلمان، یعنی یہ کیوں؟ کیونکہ مسلمان وطنیت میں گر گیا، مسلمان قومیت میں گر گیا، مسلمان فرقہ واریت میں گر گیا، جس کے نتیجے میں ایک ایسے مسلمان کو مغربی دنیا پیش کر رہی ہے جس کو کوئی انسان انسان ماننے کے لیے تیار نہیں. تو پھر کرنا کیا ہوگا؟ کرنا یہ ہوگا کہ اگر وحدت تک پہنچنا ہے تو یہ وطنیت کو چھوڑنا ہوگا، قومیت کو چھوڑنا ہوگا، فرقہ واریت کو چھوڑنا ہوگا، اور دین کی صحیح شکل جیسے کی ہے، جس کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں اسلام ناب محمدی، حقیقی اسلام کو پیش کرنا ہوگا. تب جا کے مسلمان معاشرے یا غیر مسلمان معاشرے بھی وحدت تک پہنچ سکیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.